انہوں نے اپنے کشف میں آخری انسان کون ہے وہ تک بیان کیا ہے. میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا ان کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے آخر میں جو بچہ ہوگا وہ چائنا کا ہوگا, یہ انہوں نے لکھا ہے, میڈین چائنا. اس کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے, اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے, بچی ہے سب سے آخری, اس کا نام بھی لکھا انہوں نے کہ یہ نام کی ہوگی سب سے آخری ہوگی. پتا نہیں کیسے علم تھا لوگوں کا. اللہ پاک اپنے ولی پر اسرار کھول دیتے ہیں, اولیاء پر اسرار کھول دیتے ہیں, بھید کھول دیتے, صاحب بھید ہوتے ہیں لوگ, صاحب السر ہوتے ہیں, صاحب بھید ہوتے ہیں. دوستی میں تو سب چلتا ہے نا, تو ولی تو دوست ہو جاتا ہے. اسی لیے تقدیر بھیدوں میں سے ہے نا اللہ پاک کے, تو تقدیر کا راز جو ہے وہ اللہ پاک ولی کو کھولتے ہیں, غیر ولی کو نہیں کھولتے. اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے, اللہ تعالیٰ کا راز ہے. اگر کوئی آپ سے آ کے آپ کا سیکرٹ پوچھے کہ آپ کا سیکرٹ کیا ہے, تو بھائی وہ سیکرٹ ہی کیا ہوا جو آپ کو بتانے کا ہے, اسی لیے نہیں کھلتا ہوں. آ جاؤ ادھر, اندر آ جاؤ دوست, ادھر ان کی محمود بھائی کے پیچھے جگہ ہے. اگر پیچھے والوں کو مجھے دیکھنے میں تکلف ہو رہا ہے تو پھر میں کرسی پہ بیٹھ جا سکتا ہوں. میں نے نہیں سمجھا تھا کہ اتنے سارے آ جائیں گے, اس لیے پھر میں نیچے بیٹھ گیا. اچھا لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ اگر آدمی بول رہا ہو دوسرے آدمی کو نظر نہیں آ رہا تو اس کی وہ بے چینی ایک الگ رہتی ہے, اس بے چینی میں وہ بیچارے سے صحیح سنا نہیں جاتا. ہاں اس کو اٹھا لیں, معاف کرنا. اس کو ڈبل کر لیں, مجھے ضرورت نہیں ہے کیا, دیکھ لو. نہیں یہ زیادہ اونچا ہو جائے گا, نکال دیں اس کو, اس کی بھی ضرورت نہیں, وہ بنایا ایسا گیا. اس کو کھینچ, اس لیے ہر وقت کرسی پہ بیٹھنا بڑے ہونے کی علامت نہیں ہوتی کہ ہم بڑے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں. نہیں, کرسی ایک سہولت کے لیے ہے, تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ان کو آرام سے دیکھ سکیں. ایسے ٹیپ کرنا کوئی بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس ٹیپ ہو رہی ہے تو بڑے ہیں اس وجہ سے, ایسا نہیں ہے. علم ہے, محفوظ کر لیا جائے تو آدمی سن لیتا ہے. العلم صید والکتابۃ قید, علم ایک شکار ہے اور لکھ لینا سیو کر لینا یہ اس کو جال میں ڈال لینا ہے, اس سے پھر فائدہ پہنچ سکتا ہے اپنے کو بھی دوسروں کو بھی, اور دوسروں کو فائدہ پہنچنا یہی ہے نصرت دین. دوسرے کو جب فائدہ پہنچے گا تو وہ نصرت ہے, اور جتنے بڑے لیول پہ آپ کر لیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے کیونکہ وہ آپ کا ذخیرہ ہے. بڑے لوگوں کی کتابیں ہیں, کتابوں میں باتیں ہیں آج ہمیں معلوم ہو رہی ہیں نا, اگر وہ خالی بول کے چلے جاتے ہیں لکھتے نہیں, اس کو سیف نہ کرتے تو بڑوں کے علوم سے تو ہم محروم ہو جاتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے سب کو نکالا اللہ نے, اور ان کی آنکھوں کے درمیان میں نور بھی بنا دیا. آدم علیہ السلام کے پوچھنے پر اللہ نے بتایا کہ یہ تمہاری اولاد ہے, تو آدم سب کو دیکھنے لگے. تو چونکہ پہچان میں آ رہے تھے وہ شکل صورت سے, تو پوچھا یہ کون ہے, کہنے لگے یہ یوسف ہے, چونکہ وہ بہت خوبصورت تھے. اعطی شطر الحسن, حسن کا ایک بڑا حصہ انہیں دے دیا گیا تھا. شطرن کے معنی حصتن کے بھی آتے ہیں, شطرن کے معنی نصفن کے بھی آتے ہیں. یعنی ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پورے انسانوں کا آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا اور آدھا سارے انسانوں میں بانٹا گیا ہے. اور شطرن کے معنی حصے کے بھی آتے ہیں کہ حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو دیا گیا تھا, اس لیے انہوں نے فوراً پوچھا یہ کون ہے آخر. پھر ایک اور کو پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ داؤد ہے. علماء نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ بھئی ان کو خاص کیا بات دیکھی ان کے اندر. تو خلافت کے معاملے میں حضرت داؤد میں کچھ اسپیشلٹیز تھیں, جیسے آدم علیہ السلام خلیفہ ہے نا, ان کو کہا ان جاعل فی الارض خلیفہ, داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ ہے قرآن پاک میں، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اس لیے کوئی خاص مناسبت تھی وہاں پہ. پھر اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ فیہم الغنی والفقیر والضعیف والقوی، کچھ بیمار لوگ ہیں، کچھ قوی لوگ ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں، کچھ قوی جانے والا، کچھ طاقتور لوگ ہیں، کچھ غنی ہیں، مالدار لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں. یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے صورت سے، آدمی کی شکل صورت ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے گال سرخ ہو رہے ہیں، خود پیٹ بھرا ہوا لگ رہا ہے لانیا، تو لگتا ہے کہ یار کھاتا پیتا آدمی ہے، اور ایک دم سوکھا ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بیچارے مفلسی میں ہے. لازم نہیں ہوتا وہ، لیکن آثار میں سے ہے. لازم اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس نے مجاہدہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کا رنگ کالا ہو گیا، وہ دبلا پتلا ہو گیا، جیسے صحابہ کی حالت تھی. افغانستان جو ہے وہ کبھی کسی کے سامنے سرنڈر نہیں ہوا، لیکن صحابہ کے سامنے ہو گیا تھا. یہ تاریخ میں لکھا ہے، میں نے تاریخ میں پڑھا ایک جگہ، اس کی ہسٹری ہی ایسی ہے. اس کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تابعین آئے جزیہ وصول کرنے کے لیے افغانستان، اور وہ بہت موٹے تازے ہو گئے تھے جب تک، کیونکہ تابعین تو فتوحات کے دور میں آ گئے تھے نا، ہر قسم سے سونا، ہر طرف سے سونا آ رہا ہے، چاندی آ رہی ہے، دولت آ رہی ہے، فروٹ آ رہے ہیں، بہت زیادہ وسعت ہو گئی ہے، اسلام پھیل گیا، دولت اسلامیہ بڑھ گئی، جگہ جگہ سے جزیہ آ رہے ہیں، عشر آ رہا ہے، خراج آ رہا ہے، ٹیکس آ رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، تو ذرا کھانا پینا بڑھ گیا تھا لوگوں کا. تو جب تابعین پہنچے جزیہ لینے کے لیے افغانستان، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے چہرے پیلے ہو گئے تھے، پیلے ہوا کرتے تھے، یلو، جن کے پیروں میں کھجور کی چپل ہوتی تھی، جن کے جسم پہ پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان کو ہم دیتے تھے، تم کو نہیں دیں گے ہم. اور کیوں نہیں دیں گے؟ مقابلہ کرو. کہنے کے کر لو، نہیں ٹک سکے وہ لوگ. کہنے کے وہ لوگ تھے کہ ہم ان کے سامنے نہیں ٹک سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان سے لڑا جا سکتا ہے، یہ دوسری چیز ہے. یہ تو وہ یہ نہیں کہ ان کی ظاہری حالت ویسی ہو گئی، ان کا وہ روحبان باللیل فرسان بالنہار تھے، دن کے گھوڑے سوار اور رات کے راہب تھے، روزے رکھا کرتے تھے تپتی ہوئی دھوپوں میں، پیاسے رہنے کے عادی، بھوکے رہنے کے عادی، اللہ کے خوف سے ہمیشہ ڈرنے والے، آخرت کے فکر میں ہمیشہ رہنے والے، موت کی تیاری میں رہنے والے، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے. وہ بہت مالدار ہوتے تھے لیکن کھانا کھانا انتہائی سادہ رکھتے تھے، بہت مالدار ہوتے تھے لیکن اپنے آپ کو خرچ نہیں کرتے تھے. اگر گیہوں کی روٹی کے ساتھ میں شہد مل گیا تو بڑی چیز تھی، پسند نہیں کرتے تھے کہ گیہوں خبز الحنت تھی ادام ہوا ماہ. مولانا کو معلوم ہے کیا بات ہے، گیہوں کی روٹی کا سالن گیہوں کے ساتھ ہے، گیہوں کی روٹی گرم گرم کھالو، سالن کی ضرورت نہیں ہے، سوائے گیہوں کے کسی میں یہ بات نہیں ہے روٹی میں، اس کو سالن چاہیے. گیہوں کی روٹی تو اتنی مزیدار خود ہی ہوتی ہے، بھوک میں کھا کے دیکھیے آپ، تو اس کو سالن کی ضرورت نہیں، آدمی ویسے کھا جاتا ہے ایک روٹی دو روٹی. وہ لوگ خالی روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے تھے اس کے ساتھ، اور سالن میں اگر شہد کے ساتھ گھی بھی جمع کر دیا تو وہ تکلف میں آ جاتے تھے کہ یار یہ دو دو چیزیں گڑبڑ ہیں، یہ حضور کو پسند نہیں تھی چیز، بتا یہ تنعم میں ہے بولتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف جیسا غنی آدمی، مالدار ترین لوگوں میں سے تھے صحابہ کے، ان کے دسترخوان پہ شہد اور گھی جمع کر دیا گیا تو وہ نہیں کھا سکے. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو نہیں دیکھا ایسا کھاتے. اب جو ایسا کھاتا ہوگا ظاہر ہے کہ فزیکل اسٹرکچر اس کا متاثر تو نظر آئے گا ہی. اس پہ یاد آیا خبز الحنت اداموہا ماہا پر، کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر غریب قسم کھا لیے، قسم توڑنا ہے تو، ہے نا، قسم کے کفارے میں دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر تین روزے رکھو، اور اسی طریقے پر کفارے کے اندر، روزے کے کفارے میں، دوسری جنسی ہار کے کفارے میں، دوسرے میں کھنانا ہوتا ہے غریبوں کو، تو جو کفارہ جو آدمی کے ذمے صدقہ واجب نظر کے کھانا ہے، نظر مان لیا کہ اگر میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو کیا دینا ہے اس میں؟ سالن بھی دینا ہے کیا؟ سالن نہیں ہے اس میں، اگر گیہوں کی روٹی ہے تو سالن نہیں ہے. آپ دے دیں فضل ہے، مرضی آپ کی، لیکن آپ کے ذمے میں جو چیز آئے گی وہ خالی روٹی آئے گی. مگر البتہ روٹی آپ کو پیٹ بھر دینی پڑے گی، اس لیے پونے دو سیر گیہوں کی دینا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تندرست آدمی پونے دو سیر گیہوں کی روٹی آرام سے کھا جائے گا، ڈیڑھ کلو آٹا دو وقت کا، کیونکہ دو وقت کا کھانا دینا ہوتا ہے، ایک دن کے کھانا دو وقت میں ہوتا ہے. کیا اسلام کا حساب ہے اور کیا اسلام میں اعتدال ہے اور کیا بیلنس ہے، عجیب بات ہے واقعی. ایک آدمی کو آپ نے کھانا کھلانا چاہا تو آپ نے ایک دن کے لیے فارغ کیا نا اس کو، تو ایک دن کا کھانا دو اس کو، اور ایک دن میں دو ٹائم آدمی کھائے گا، دو ٹائم میں اس کو جو ہے نا پون پون کلو چاہیے، دوسری چیزیں اگر نہیں ہیں ساتھ میں تو سب ملا کے پون کلو آپ بنائیں گے تو الگ بات ہے. اس لیے ڈیڑھ کلو ہے، ایک کلو 600 گرام، پونے دو سیر جو ہوتا ہے ایک کلو 600 گرام کا ہوتا ہے. تو خیر، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غنی کو بھی پہچانا اس میں سے، فقیر کو بھی پہچانا اس میں سے، ضعیف کو بھی پہچانا اس میں سے، قوی کو بھی پہچانا اس میں سے. تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ ربی لولا سویت بین عبادک، وہ سمجھ گئے کہ یہ سب سرپٹول کریں گے آپس میں، غریب جو ہے نا وہ امیر کے پاس سے چھیننا چاہے گا، امیر جو ہے نا وہ غریب پہ ظلم کرے گا، اس کو دبائے گا، طاقتور جو ہے نا وہ کمزور پر ظلم کرے گا، اور کمزور جو ہے وہ طاقتور کے زیر دست ہو کے دبے گا، پھر ابجیکشن ہوگا اس کا، وہ اریٹیڈ ہوگا تو پھر وہ آئے گا اپنی ضد کے اوپر. تو انہوں نے سوچا کہ تو لڑیں گے بھیڑیں گے، ان کی سیٹ اپ کچھ ایسا ہے کہ لڑیں گے بھیڑیں گے. تو یہ پوچھا، یہ فرمایا، ربی لولا سویت بین عبادک، پروردگار آپ نے اپنے بندوں میں سب میں برابری کیوں نہیں کر دی، مزے میں رہتے سارے، پنچایت نہ ہوتی. پنچایت بولتے ہیں آپ کے پاس؟ پریشانی کہاں کے ہیں؟ اچھا کراچی سے، تو کراچی میں تو پنچایت بہت چلتی، ہماری اردو کا لفظ حیدرآباد کا ہے ویسے پنچایت. اللہ پاک نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب ہے. اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ احببت ان اشکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ شکر کیا جاؤں، اس لیے برابری نہیں کی. آدم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کو برابر مل گیا تو سب شکر کریں گے، اللہ پاک شکر کیے جائیں گے، پھر آپس میں لڑیں گے بھی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں برابر کر دوں گا تو یہ شکر نہیں کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ شکر کیا جاؤں، اس لیے میں نے برابری نہیں کی ہے. اس کی تفسیر میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ آپ کمزور کو کس سے پہچانیں گے؟ طاقتور سے پہچانیں گے. تو طاقتور کمزور کو دیکھ کے شکر ادا کرے گا کہ ہاں یہ چیز جو ہے نا میرے پاس نعمت کی ہے. طاقتور کمزور سے پہچانا جائے گا، کمزور طاقتور سے پہچانا جائے گا، غنی فقیر سے پہچانا جائے گا، فقیر غنی سے پہچانا جائے گا. اگر آدمی کو اللہ نے دیا ہے اور ایک کو نہیں دیا ہے تو اب اس کو پتا چلے گا کہ وہ یہ چیز مجھے ملی ہے، مجھے شکر کرنا چاہیے. بیمار تندرست کو اور تندرست بیمار سے پہچانا جائے گا. اب ایک آدمی تندرست ہے، بیمار کو دیکھے گا تو وہ اللہ پاک نے مجھے یہ درد نہیں دیا، یہ تکلیف نہیں دی، یہ مصیبت نہیں دی، شکریہ اللہ پاک تمہارا. ہمیشہ چیز اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہے. الاشیاء تعرف باضدادھا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد سے. تو توحید پہچانی جائے گی شرک سے، شرک پہچانا جائے گا توحید سے. یہی حال ظلم کا، عدل کا، یہی حال حق کا، باطل کا، یہی حال سچ کا، جھوٹ کا، یہی حال سنت کا، بدعت کا، یہی حال طاعت کا، معصیت کا، یہی حال یاد کا، غفلت کا، یہی حال روشنی کا، اندھیرے کا، ظلم کا، ظلمت کا اور نور کا، اور یہی حال اندھے اور بینے کا، بینا دیکھنے والا، سارے کے سارے بینائی ہوتے، دیکھنے والے ہوتے، اور اندھے نہ ہوتے تو بینے کو کیسے پتا چلتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے ملی. یہی حال سننے کا بہرے سے، یہی حال بولنے کا گونگے سے، یہی حال ہاتھوں پیروں کی سلامتی کا لنجوں اور لنگڑوں سے، اپاہجوں سے پہچان ہے۔ تو نعمت سے شکریہ ادا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور شکریہ کہے کے لیے کہ بغیر استحقاق کے ملتا ہے جس کو بھی ملتا ہے۔ آپ کا کیا رائٹ تھا؟ آپ کون ہوتے؟ اللہ میاں قرض دار ہیں آپ کے، میرے، آپ کے، کسی کے، مخلوق کے؟ کسی کا قرضہ نہیں ہے ان کے اوپر، کسی کا احسان نہیں ہے ان کے اوپر، وہ کسی کو باقی نہیں ہے کچھ۔ اس لیے اگر ایک آدمی کو روٹی ملی اور سالن نہیں ملا تو بھی احسان ہی ہے، اس کا کیا حق ہے؟ روٹی سالن مل گئی لیکن کئی سالن نہیں ملے تو بھی احسان ہی ہے، تھوڑا سے تھوڑا مل گیا تو بھی احسان ہی ہے، گاڑی نہیں ملی خالی پیدل جانے کا ہے تو بھی احسان ہی ہے، جوتا نہیں ملا ننگے پیر جانے کا ہے تو بھی احسان ہی ہے۔ شیخ سعدی کے جوتے ٹوٹ گئے۔ پہلے زمانے میں نیک لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی چیز پیش آتی نا تو پہلے مسجد جاتے، اللہ سے مانگتے، پھر کوشش کرتے اس کو لینے کی، یہ ایک طریقہ ہے اسلام میں، تاکہ جو چیز ملی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے میں سہولت ہو، چونکہ وہ ہوتی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وہ یہ زمانے میں ہم لوگوں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اور اس نے ہماری عادتیں خراب کی، ہمارے تھنک کو خراب کیا ہے۔ ارے صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ نے صحیح کر دیا مجھے، بھئی پہلے مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، دو رکعت اللہ سے شفا مانگتے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے دوا لیتے، تب آپ کو پتا چلتا کہ یہ ڈاکٹر کیا ہے، یہ دوا کیا ہے، شفا تو ادھر سے آتی ہے، شفا اللہ نے دی ہے، اللہ نے ذریعہ بنا دیا ڈاکٹر کو، اللہ نے ذریعہ بنا دیا دوا کو۔ تو ڈاکٹر صاحب کا شکریہ تو ادا کرتے مگر ایسا شکریہ ادا نہ کرتے کہ اللہ کو بھلا دیا، یہ فرق ہو گیا نا پہلے میں اور اب میں۔ نوکری سے پلتا ہوں میں، پہلے اللہ سے نوکری مانگی جاتی تھی، پھر نوکری کو کیا جاتا تھا، نوکری سے جو چیز ملتی تھی وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتی تھی کہ اللہ نے نوکری دی ہے، نوکری کو بھی ذریعہ بنایا پیسے دینے کا، پھر یہ پیسے دیے ہیں، پھر اللہ نے ذریعہ بنایا پیسوں کو روٹی ملنے کا، پھر روٹی ملی ہے، پھر روٹی کو اللہ نے ذریعہ بنایا پیٹ بھرنے کا، یہ پیٹ بھرا ہے، پھر پیٹ بھرنے کو ذریعہ بنایا بھوک مٹنے کا، یہ بھوک مٹی ہے، پھر بھوک مٹنے کو ذریعہ بنایا زندہ رہنے کا، تو میں زندہ ہوں۔ یہ سب چین پورا کا پورا اللہ کا ہے، یہ عادت تھی پہلے، آج بھی مسلمان کو اس کا رہنا چاہیے تھوڑا سا کہ ہر چیز اللہ سے مانگو۔ تبلیغ والے یہی سکھاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، اللہ سے مانگا کرو، اللہ کی طرف منسوب کرو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پوری کی پوری مخلوق خود کچھ نہیں ہے تو وہ کچھ کیا کرے گی کسی کا، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے چیزیں ہوں، ان میں نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ لہ الخلق والامر، سن لو کہ خلق اللہ پاک کا ہے، یعنی پوری مخلوق اللہ کی ہے، اور خلق میں جو امر ہے، حکم ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، نفع پہنچانے کا ہو یا نقصان پہنچانے کا ہو۔ اور اسی لیے اللہ جس کو نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں کسی بات کے نقصان پہنچانے کے لیے تم کو، اور اللہ نہ چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتا، اور اگر سب جمع ہو جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ عقیدہ یہ بنایا جاتا ہے ایمان والے کا۔ تو پوری مخلوق کا محتاج ہونا ایمان والے کو ایسا دکھتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ مخلوق میں وہ خود بھی ہے، مخلوق میں دوسرا انسان بھی ہے، مخلوق میں بادشاہ بھی ہے، وزیر بھی ہے، منسٹر بھی ہے، تاجر بھی ہے، بڑا آدمی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب مخلوق، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ادھر سے فیصلہ نہ ہو۔ توحید کی خصوصیت ہے کہ رعب ختم ہو جاتا ہے مخلوق کا، اور خوف ختم ہو جاتا ہے مخلوق کا، اور طمع ختم ہو جاتی ہے مخلوق سے، لالچ ختم ہو۔ اب آپ سے کچھ ہوتا ہی نہیں بلکہ یقین ہے تو آپ سے کیا طمع کرے گا آدمی؟ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے میرا بلکہ اگر یقین آ گیا تو کیا ڈر پھر آپ سے؟ توحید آدمی کو اوپر اٹھاتی ہے، شرک آدمی کو نیچے گرا دیتا ہے، ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ ہمارے پاس مشرکین کو ہم دیکھتے ہیں، ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں تو ایک عجیب عجیب قسم کے شرک پائے جاتے ہیں، اور اتنے مشرک ہوتے ہیں وہاں پہ، ہر چیز کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں مثل مشہور ہے جتنے کنکر اتنے شنکر. شنکر ان کے پاس خداؤں میں سے خدا ہے, جتنے کنکر اتنے شنکر. ابھی میرے آنے سے ابھی ایک مجھے آ کے ایک مہینہ ہو رہا قریب حیدرآباد سے, ابھی پتا چلا کہ ایک گاؤں کے اندر لوگوں نے مچھر کی پوجا شروع کر دی. اتنے مچھر ہو گئے وہاں پہ کہ کسی چیز سے نہیں جا رہے. آل آؤٹ سے تو آل آؤٹ تو کوئی آل آؤٹ آتا ہے نا, ہے آپ کے پاس بھی ہے پاکستان میں آل آؤٹ کا سسٹم ہے, کھا جاتے ہیں وہ لوگ. تو کسی چیز سے نہیں جاتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ نقصان پہنچانے والی مخلوق ہے, اس کی پوجا کرو. سانپ کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے گھر کے بازو کی ایک ڈاکٹر کا مکان ہے, چونکہ مسلم غیر مسلم مکس رہتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر, ڈاکٹر غیر مسلم ہے. وہ دودھ رکھتا ہے روزانہ سانپ کے لیے, وہ آ کے پیتا ہے, ہم لوگ خود دیکھتے ہیں. کالا ناگ ہے, وہ آتا ہے پیتا ہے پھر چلا جاتا ہے جھاڑیوں میں. پوجا سانپ کی, پوجا بندر کی, پوجا چوہے کی, پوجا انسان کی, پوجا جن کی, پوجا شیطانوں کی, پوجا درخت کی, پوجا پانی کی, پوجا سورج کی. اب ایسا آدمی تو ہر چیز سے ڈرے گا نا. شرک جو ہے نا ڈر پیدا کرتا ہے, توحید جو ہے نا وہ ڈر نکال دیتی ہے. شرک ہر ایک سے توقع قائم کر دیتا ہے, توحید جو ہوتی ہے وہ توقع ختم کر دیتی ہے ہر ایک سے. آدمی صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے خوف میں اور تمام میں, ڈرتا بھی اسی سے کہ وہ جو چاہے کر دے, جو دینا جانتا ہے وہ کھینچ لینا بھی جانتا ہے. جتنے مجھے دیا ہے وہ ایک دم کھینچ لیا تو میں کیا کروں گا, ڈر ہو جاتا ہے اس کو. کیونکہ جب وہ کھینچنے پر آتا ہے تو ٹائم بھی نہیں لیتا, بعض وقت سڈنلی کھینچ لیتا ہے, پورا ایک دم ننگا کر دیتا ہے. جب کویت عراق کی وار ہوئی تھی اس وقت اخبار ہم نے پڑھا تھا, راتوں رات بھاگنا پڑا پورے کویت کے نوابوں کو. اور کویت اس زمانے میں جو ہے ابھی بھی ہے, اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ زام میں تھا, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, بے حساب پیٹرول تھا. جب راتوں رات بھاگے ہیں تو کویت کے بڑے بڑے عمرا اور شیوخ جو روزانہ پچاس پچاس آدمیوں کا کھانا پھینکنے کے عادی تھے, چونکہ ان کے پاس اسراف فضول خرچی بہت, قدر نے نعمت کی, بکرا پکا لیا, میاں بیوی نے دونوں نے کھا لیا بقیہ بکرے کو گاربیج میں. دونوں میاں بیوی کتنا کھاتے ہیں, ایک کلو کھائے دو کلو کھائے بہت ہوتا, ایسا عادت تھی ان کی. دوسرے ہی دن یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک ٹماٹا اور ایک روٹی کے لیے چھ چھ سات سات گھنٹے لائن میں کھڑے ہوئے تھے, چونکہ وہ ریلیف والوں کی طرف سے جو جنگل میں کھانا دینا ہے تو وہ تو جنگل میں تو سب بریانی وریانی کی تو پکے آنے سے نہیں, وہ ہڑا ہڑی کے اندر گڑبڑ میں. تو ایک روٹی دے رہے تھے ان لوگوں کو اور ایک ٹماٹا دے رہے تھے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے. اس میں بڑے بڑے نواب اور رئیس جو ہیں وہ چھ چھ گھنٹے لائن میں کھڑے رہ کے ایک روٹی لے رہے تھے کھانے کے لیے, نہ مر جاتے ویسا ہے وہ, جب چائے دے دے جب چائے کھینچ لے. بڑے سے بڑے مالدار کا, بڑے سے بڑے غنی کا پتا جو ہے نا دماغ صحیح ہو جاتا ہے توحید سے, بڑاپن ختم ہو جاتا ہے اس کا, جب چائے کھینچ لے جیسا چائے کھینچ لے. اور امید بھی اسی سے, تما بھی اسی سے, کسی سے تما نہیں کسی سے خوف نہیں, یہ توحید کی خصوصیت ہے. آج مسلمان کی توحید کا اندازہ آپ اس کی تما سے اور اس کی خوف سے کر سکتے ہیں کہ آج مسلمان میں توحید کیسی ہے. ہر مخلوق سے ڈرتا ہے, ہر ایک سے ڈرتا ہے, ہر ایک سے ڈرتا ہے. بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ڈپورٹ کر دیں میرے کو, میں تو رہ جاؤں گا کہیں کبھی نہیں رہوں گا, پھر بھوکے مر جائیں گے ہم تو. یار ایمان کا سودا کرنا پڑا کر لو, نام بدلنا پڑا بدل لو, صلیب ڈالنا پڑا ڈال لو گلے میں. خوف ہر ایک سے ڈر آ گیا, لالچ تما ہرس منت سماجت گگیانا. دشمن کے پیر پڑ کے آپ کچھ لینا چاہیں گے تو بتاؤ یہ کوئی سنسیئر بات ہے کیا؟ کبھی آپ کا دشمن آپ کو مارنا چاہتا ہے اور آپ اس کو بول رہے ہیں تو میرے کو پانی دے کھانا دے, تو کیسے دے گا وہ آپ کو؟ اور دے گا تو آپ کو آپ سے کیا کچھ نہیں لے گا پھر وہ آپ کو؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے انڈیا میں سارے مسلمان کروڑوں کی تعداد کے اندر ہیں, مگر توحید کا حال یہ ہے کہ کبھی یہ پارٹی کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں, کبھی وہ پارٹی سے بھیک مانگ رہے ہیں, وہ لوگ لات مارتے ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں, یہ لوگ لات مارتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک تبلیغی وائز تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان فٹ بال کا گیند ہو گیا, اپنی انڈیا پاکستان کی فٹ بال, یہاں کی فٹ بال نہیں, جو لات سے کک کرتے ہیں. اور اس میں چیمپئن کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑی شاٹ مارتا ہے. تو اس مسلمان کو جو جتنی بڑی شاٹ مارے وہ اتنا اپنا نام کماتا ہے. پوری دنیا میں اب یہی ہو رہا ہے, یہ بیچارہ بال بنا ہوا ہے. اب ہمارے پاس دو ہی بڑی پارٹیاں ہیں, کانگریس ہے, بی جے پی ہے, دونوں بھی غیر مسلموں کی ہیں, دونوں بھی دشمن ہیں اسلام میں سے. کبھی ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے اچھے لوگ, بھائی اچھا کہاں سے ہوا, آپ 60 سال سے تو دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ پوری پارٹی کو دیکھ رہے ہیں. اس نے لات مار دیا, ادھر چلے گئے, یار تو ہمارا تیرے ساتھ جینے میں ہمارا مزہ ہے, ہم تمہارے کو ووٹ دیں گے, تمہارے کو فیور کریں گے, تمہارے کو جتائیں گے, تم ہمارا یہ کر دو. وہ کہتا ہاں یہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اور جب وہ جیت جاتا ہے پھر اس کے بعد مسلمان پہنچتے ہیں اس کے بعد, یار ہم کو کچھ دو, تو ہنستا ہے کہ تم جیسا احمق تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. اس واسطے کہ تم کس سے لالچ کر رہے ہو, کس سے تما کر رہے ہو تم. اچھا یہ حال جو ہے نا, اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری عقل صرف ماری گئی, نہیں, ہمارا ایمان مارا گیا. سر ایمان جب مارا جاتا ہے نا تو مخلوق سے جڑتا ہے آدمی. ہمارا بھی وہی حال ہو گیا تقریبا, ورنہ توحید کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی میں سے پوری مخلوق کا خوف ختم کر دیتی, عقل کے اعتبار سے. یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے آپ کے, عقل کے اعتبار سے کیا مطلب؟ عقل کے اعتبار سے کیا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر تأثر ہوتا ہے, لیکن عقل جو ہے نا وہ تأثر نہیں لیتی. دونوں چیزوں کا الگ الگ حساب ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایمان تھا, توحید تھی نا بھائی, پیغمبر تھے وہ, لیکن جیسے سانپ کو دیکھا تو بھاگ گئے. تو کیا ان کو اتنا پتا نہیں تھا کہ سانپ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ تو پتا تھا ہی تھا, لیکن حواس صحیح تھے اور حواس ان کے اس وقت قائم تھے اتنی بڑی بات دیکھنے کے باوجود. جب آدمی کے حادثہ صحیح ہوتا ہے تو وہ سانپ کو دیکھ کے تو بھاگے گا ہی, وہاں کیوں ٹھہرے گا, اس کو چوہا کاٹا اور تو بھاگنا ہی ہے اس کو. ان کا بھاگنا ان کے کمالات میں سے ہے, عیب میں سے نہیں ہے. بعض لوگ تقریر کو پلٹ دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میں ایمان سکھا رہے تھے وہاں, کیونکہ ان کا تو ایمان نہیں تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ مخلوق نقصان پہنچانے والی. اللہ نے کہا کہ نہیں, تم اس کو ہاتھ ملو. بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ نبی, جب کسی کو نبی دیا بنایا جا رہا ہے, پیغمبری دی جا رہی ہے, تو اس کی توحید میں گڑبڑ ہوتی ہے تھوڑی. اسی لیے یہ انبیلنس جو بیانات ہوتے ہیں وہ گڑبڑ کرتے بہت. ملے پلی میں ہمارے پاس تبلیغ کا مرکز ہے, وہاں بیان ہو رہا تھا ایک عرب کا, ترجمہ میرے کو لگا دیا, کیونکہ میں جب رہتا ہوں تو ترجمہ میرے کو ہی لگاتے تھے ہم پہلے. اس نے یہی تقریر کر دی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی. اب میرے تن بدن میں آگ لگ گئی, وہ ذرا نوجوانی بھی تھی, بک بک کرنے کی بھی عادت تھی بہت, کسی سے بھی حجت کر لینے کی عادت تھی, بحث کر لینے کی. اب تو بحث بحث پہ چلتی نہیں طبیعت, بحث بھائی بھائی تو صحیح ہے, میں غلط, میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. کون بحث کرے گا جاہلوں سے؟ تو میں نے غصے میں کہا کہ یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ غلط کہہ رہا ہے. بات یہ ہے, اچھا وہ اتنی اردو سمجھتا تھا, پھر کی عادت ہو جاتی نا چار چار میں, وہ کہنے لگا اريد ان ابحث, مجھے بحث کرنا ہے تمہارے سے. میں نے کہا انا لا اريد ان ابحث, میں نہیں بحث کرنا چاہتا تیرے سے. میں بےخوف آدمی ہے تو, تجھے پتہ ہی کیا ہے جاہل کہیں گا کہ یہ بولنے کی بات ہے, یہ صحیح بات ہے کہیں, یہ میرے کو سکھانے کو آ رہا. تو میں تیرے تو 10 سال پڑھا, تو اس وقت ذرا بڑاپن بہت تھا نا طبیعت میں. میں کہا میں تیرے جیسے کو تو 10 سال پڑھا سکتا ہوں. بولا میں تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جو خوف تھا وہ طبعی تھا, اور طبعی خوف تمام حواس کے صحیح ہونے کی علامت ہے. عقل الگ, آدم علیہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا جا رہا تھا تو یہ فرمایا کہ ہے تو یہ بھاگنے کی چیز, مگر تم مت بھاگو, ابھی ہم تم کو اس کا ایک میریکل دینا چاہ رہے ہیں تمہارے کو. وہ ایک دوسری اسٹریٹجی ہوئی نا, وہ طریقہ بات دوسری ہو گئی. وہ یہ چیز ایسا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عادت کے خلاف ہے نا ایسا کرنا, تو اللہ تعالیٰ عادت کے خلاف کریں گے بول کے موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ایکسپیکٹیشن کیسا کر لیں گے؟ اس لیے ان کا بھاگنا ضروری تھا. اور ایکسپیکٹیشن جو ہوتا ہے نا اللہ کی عادت کے خلاف، یہ بھی اللہ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کرنا کہ نہیں آپ ایسا کر سکتے، آپ کرو. بھائی تو کون، آپ کی قدرت میں ہے، آپ برابر مجھے نوکری دے دے سکتے ہیں، مجھے اولاد دے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے میری بیوی بھی خراب میں بھی خراب مگر مجھے اولاد دے دو. تو کون بولنے والا بھائی، چیلنج کرنے والا تو کون ہوتا ہے میری قدرت کو؟ ہاتھ جوڑو، عاجزی کرو، دل چاہیں گے تو دے دیں گے، باقی چیلنج نہیں کر سکتے. نکل جاؤ اللہ کے راستے میں مدد کرنے والا اللہ پاک. یہ جو طریقہ کار ہے غلط ہے، اللہ کو چیلنج کرنے کی بات ہے. کسی کو جوش آ گیا ویسا اللہ پہ بھروسے کا، انہیں کر لیا، اس کے حق میں صحیح ہو. آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، آپ بولیے، آپ ایڈجسٹ کیجئے، مینج کیجئے، بیوی کے خرچے کا انتظام کر دیجئے جتنے دن آپ کو جانا ہے، بچے کے خرچے کا انتظام کر دیجئے، بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کا انتظام کر دیجئے، اپنی بیوی کو تنہا اگر وہ رہ سکتی ہے تو رہنے دیجئے، اس کو آمادہ کیجئے کہ بھائی یہاں پہ تو ساری دنیا میں عورتیں رہتی رہتی ہیں یار، تو اگر رہ گئی 40 دن 4 مہینے تو کیا مشکل ہے؟ ہوتی نا میں اکیلی کیا کروں گی رہ کے، بھائی اکیلی ساری دنیا رہ رہی ہے، ہزاروں لاکھوں بندگان خدا بندیاں ہیں جو یہاں پہ جاب کرتی ہیں رہتی ہیں، شادی نہیں ہوئی رہتی ہیں، طلاق شدہ ہیں رہتی ہیں، تو اگر رہ جائے گی تو یہاں کیا مصیبت ہے؟ یہاں تو اتنی سیفٹی ہے، ادھر کال کیا پولیس کو 10-5 منٹ میں آتی پولیس، تو رہ سکتی ہے. ویسا سمجھانا ہے، ذہن ویسا بنانا ہوتا ہے جماعت میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے آپ چھوڑ کے جاؤ بیوی کو، لیکن اس کو پہلے مائنڈ بناؤ، اس کا انتظام کرے وہ، اس کا خرچہ دے دو اس کو. آپ بھوکے رہ سکتے ہیں مگر اس کو آپ بولیں کہ تو اللہ پہ بھروسہ رہ کے بھوکے رکھ، آپ کی گردن کھچائی ہو جائے گی. تمہارے حق، تمہاری ذمہ داری تھی اس کو کھانا کھلانا، نہیں آپ کھلا لینا. بھائی کیوں کھلاؤں میں، میں کیوں کھلاؤں گا؟ نہیں میں تمہارا کام کروں، مت کر. چیلنج نہیں کر سکتے اللہ پاک کو، دعا کر سکتے ہیں آپ، عاجزی کر سکتے ہیں. تو گندگی کیا ہے میرے بھائیو، وہ سمجھنا ہے، تاکہ پاکی کیا ہے وہ سمجھ میں آئے. پاکی کی عربی تذکیہ ہے. تو نفس کی گندگی کیا ہے جب وہ کھلتی ہے، تو نفس کی پاکی کیا ہے وہ کھلتی ہے. اس پر اللہ فرما رہے ہیں جتنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، قد افلح من زکاہا. تو ایک تو وہ گندگی ہوتی ہے جس کو ہماری عقل گندی کہتی ہے، ایک وہ گندگی ہوتی ہے جو ہماری طبیعت گندی کہتی ہے. طبیعت، طبیعتوں پر آدمی ابا کر انکار کرتا ہے، گندگی محسوس کرتا ہے. ایک گندگی اللہ کے حساب سے ہوتی ہے. اللہ کی مرضی کے، اللہ کے علم کے خلاف جو چیز ہے وہ اگر دل میں آ کے بیٹھ گئی، وہ سب سے بڑی گندگی ہوتی ہے اللہ کے پاس. مثلا ایک آدمی میں بڑاپن آ گیا، میں بہت بڑا ہوں، آئی ایم فلاں 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 فلاں، آئی ایم سم تھنگ، یو نو، میں بڑا ہوں، یہ اتنی بڑی گندگی ہے جس کی حد نہیں. اللہ کہتے ہیں انہیں کہاں سے بڑا ہو گیا؟ اولہ نطفہ، آخرہ جیفہ، ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا میں نے اس کو، اور یہ تو تھا بھی نہیں، میں نے بنایا اس کو، اور اتنا گندا ذلیل پانی کہ اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم میں سے نکلے تو غسل واجب، جسم پہ لگ جائے تو دھونا واجب، کوئی آدمی دیکھے تو کراہیت کرے، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کا گندا پانی دوسرا آدمی دیکھے. اس سے تو اس کی پیدائش ہوئی، فلینظر الانسان مما خلق، آدمی غور نہیں کرتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. بڑاپن کرنے کا کیا ہے؟ آخر میں کیا ہے؟ مردہ ہونے والا ہے، سڑان، بدبو. درمیان میں کیا ہے؟ پیشاب پاخانہ بھرا ہوا ہے جسم کے اندر. اللہ تبارک و تعالی کے لیے اندر کا باہر کا برابر ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا لک خالی جو باہر کا ہے وہ مجھے نظر آتا ہے، میرا جو لک ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اللہ میں آپ کو بھی ایسے ہی ہے کیا؟ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ان سائڈ سے پلٹائیں تو جتنا اوپن رہیں گے ہم اللہ کے لیے ان سائڈ سے بھی اتنے ہی اوپن ہیں آؤٹ سائڈ سے بھی اتنے ہی اوپن ہیں. اب سوچو ساروں کے پیجے میں کرتے اتار کے پیٹ پھاڑ کے ایسا رکھا کے بٹھا دو, میرے کو ایسا بٹھا دو, آپ اپن ایک دوسرے کی سنتے کیا دیکھو, ایک دم نیکٹ کر دو, کرتا نہیں پائجامہ نہیں چڈی بھی نہیں, پلس اس کے بعد پیٹ میں سے چیر کے اس کو پلٹا دو اندر سے, غلاظت بدبو ریم ہے, پیشاب ہے, پخانہ ہے, خون ہے, بسان بو ہے, اللہ کے سامنے ہر وقت ہم ایسے ہی ہیں. اب وہ بول رہا ہے کہ میں ایسا میں ویسا, کتنے اللہ تعالیٰ کو ناراض ہونے کی بات ہے, الکبریا اور یدائی, بڑاپن تو میرا حق ہے, جو میرے بڑے پن میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا کمر توڑ دوں گا اس کی, حدیث شریف میں ہے, جو میرے مقابلے میں جو بڑائی جو میرا رائٹ ہے میرا حق ہے وہ اپنی طرف لگائے گا اس کی کمر توڑ دوں گا. بہت بڑی گندگی ہے, تو حقیقت کے اعتبار سے ہی گندگی ہے وہ, لیکن ہماری فیلنگ میں نہیں ہے, ہمارے شعور میں نہیں ہے, ان کے پاس پاکی کا اعتبار ہے, ہماری پاکی کا نہیں ہے, ان کی پاکی کا اعتبار ہے. اس گندگی کا اندر سے نکل جانا تو اس نفس کے اندر اس لین کی طہارت آئی. شرک کتنی بڑی گندگی ہے, جو چیز اللہ کی ہے آپ غیر اللہ کی بول رہے ہیں, جو تصرف اللہ کا ہے اس میں غیر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے, کوئی انسان برداشت نہیں کرتا اس کو. آپ کی بیوی کو کوئی آدمی بولنے لگے کہ نہیں یہ جو آپ کی بیوی ہے نا وہ اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے, خاموش ہو جائیں گے آپ, تیری تو ایسی کی تیسی بول کے چڑھ جائیں گے اس کے اوپر. اب اللہ کی پوری کائنات اللہ کی ہے, یہ رام کا, یہ لکشمن کا, یہ شنکر کا, یہ گنیش کا, یہ فلاں کا, یہ کالی مورتی کا, یہ گوری مورتی کا, یہ اس کا, یہ اس کا, کتنی بڑی گندگی ہے, ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا ظلم ہے یہ, کیونکہ یہ ناانصافی ہے اللہ کے ساتھ, ناانصافی کا نام ظلم ہے. کبر کیا ہے؟ ظلم ہے. عجب کیا ہے؟ ظلم ہے. عجب معنی اچھا ہونا خالی. کبر ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھنا, اور عجب ہوتا ہے کہ اپنی ذات میں اپنے کو اچھا سمجھنا, میں بہت اچھا ہوں. جس دن اللہ کہے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے اس دن اس کے بارے میں حکم لگے گا کہ یہ اچھا ہے, اور وہ اس دن کہنے والا ہے جس دن لوگ اس کے سامنے جائیں گے, اسے پہلے تو کہا نہیں ہے اس نے کسی کو, الا یہ کہ جن کے بارے میں کہا ہے, کیونکہ کچھ کے بارے میں کہا بھی ہے نا, عشر مبشرہ کے بارے میں کہہ دیا یہ اچھے لوگ ہیں, بدریین کے بارے میں کہہ دیا یہ اچھے ہیں, خلفائے راشدین کے بارے میں فرما دیا یہ اچھے ہیں, صحابہ کے بارے میں فرما دیا یہ اچھے ہیں. اللہ نے حکم لگایا ہے بعض لوگوں پر, انبیاء تو ہوتے ہی ہیں, باقی کسی کا کچھ پتہ نہیں. تو تم اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن وہاں کی پلاننگ میں جہنمی ہے, وہاں گنہگاروں میں شامل ہیں, وہاں اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہوا ہے یعنی گناہ کیا ہوا ہے, چونکہ گناہ میں اپنا نقصان ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ناانصافی ہے, اس لیے گناہ کا نام ظلم ہے. ہر گناہ ظلم ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں ظلم وہی ہے جو ہو رہا ہے, کیا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا, ان کو مارا جا رہا, ان کو توڑا جا رہا, ان کو ریفیوجی بنایا جا رہا, ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں, ان کے والدین کو شہید کیا جا رہا, بچے یتیم بن رہے ہیں, عورتیں بیوہ بن رہی ہیں, زخمی کیا جا رہا ہے, کیا مظالم پوری دنیا میں, اور ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے. اور یہ قرآن کی لینگویج ہے, آدم علیہ السلام نے جب دانا کھا لیا جنت کا, اس کے بعد میں اللہ سے توبہ کی, فرمایا کہ ایسے جملے میں نے ان کو سکھا دیے جس سے ان کی توبہ قبول ہو گئی. پھر اللہ ہی کی سکھائی ہوئی دعا تھی, وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار اپنے اوپر ظلم کر دیا ہم نے. ظلم کا مطلب ناانصافی ہو گئی, ناانصافی کا مطلب زیادتی ہو گئی, نقصان ہو گیا, معصیت ظلم ہے. ہر معصیت ظلم ہے، یعنی ہر گناہ ظلم ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. چھوٹا گناہ ظلم نہیں ہے، بڑا گناہ ظلم ہے ویسا نہیں ہے، چھوٹا بھی ظلم بڑا بھی ظلم. چھوٹی چنگاری آگ نہیں ہے، ارے کاڑی کھینچے تو اتنی سی نکل رہی ہے، اسے کیا ہوتا ہے، اس کو لگا دیں گے بلڈنگ میں، لگا کے دیکھو کیا ہوتا، پتہ چل جاتا ہے. چھوٹی بڑی کی جو تقسیم ہے وہ ان کے آپس کی وجہ سے ہے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی بڑے کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا خود چھوٹا نہیں ہوتا. اس لیے حضور نے فرمایا کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، اور کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑنا. تمہارے پاس چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بڑی ہے، وہ اسی پر مغفرت کر دیں گے، کتنی بڑی ہے ان کے پاس وہ. اور جس غلطی پر پکڑ لیں گے تو چھوٹی پہ بھی پکڑ سکتے ہیں، تو جس پہ انہوں نے پکڑ لیا وہ کتنی بڑی ہے ان کے پاس وہ. مائنارٹی میجورٹی جو ہے نا، یہ تقابلی چیزیں ہیں. انڈیا میں مسلمان مائنارٹی میں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کتنے ہیں؟ پاکستان کے پورے مسلمانوں سے ڈبل ہیں، سب کو پتا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستانی مسلمانوں سے ڈبل ہے، مگر مائنارٹی میں ہے. ٹھیک ہے، وہ 20% ہیں، کیونکہ کافر 80% ہے. تو یہ 20 کروڑ جو ہے، یہ 30 کروڑ مسلمان اگر ہیں وہاں پہ، تو 30 کروڑ مسلمان تھوڑی تعداد ہے کوئی. یہ 40 کروڑ، کوئی 40 کروڑ بتاتا ہے، کوئی 30 بتاتا ہے، کوئی 50 کروڑ بتاتا ہے، چونکہ پاپولیشن تو بہت بے تکا بڑا ہوا ہے وہاں پہ. اور یہ جو لوگ جو سروے کرتے ہیں حساب کتاب میں، ہمیشہ دنڈی مارتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، بتاتے نہیں کتنے ہیں. ایسے ہی چھوٹے گناہ ہیں، ایسے بڑے گناہ ہیں، اور ہر گناہ معصیت جو ہے نا یہ ظلم ہے. تو عجب بھی ظلم ہے، اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں. تم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں ان کو ہی معلوم ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم ہے. عیسیٰ علیہ السلام تک یہ کہیں گے کہ آپ کے جی میں کیا ہے آپ کو ہی معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم. ہمارے جی میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے. تعلم ما فی نفسی ولا نعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کل قیامت میں لائیں گے سب کے سامنے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھر 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 کانپ رہے ہوں گے، ان کے روئیں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا ڈر کی وجہ سے، جسم کے مسامات میں سے. اور ان کا قصور کچھ نہیں، قصور یہ کہ لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. ان کو پتا ہے کہ خدا کا بیٹا بولنا کتنی بڑی بے ادبی اللہ کے لیے، اور اللہ کو پتا ہے کہ مجھے میرا کسی کو بیٹا بنا دینا کتنی بڑی بے ادبی ہے میرے ساتھ، کتنا بڑا ظلم ہے میرے ساتھ، بہت ہی بڑا ظلم ہے. باپ بیٹے کی نسبت بغیر سیکس کی ہو سکتی ہے، تو اللہ کو کیا بنا دیا. بیٹا جو ہے اولاد چلنے کے لیے، باپ مر گیا تو اس کا کاروبار سنبھالنے کے لیے، نسل چلنے کے لیے ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ ان کی بھی اینڈنگ ہونے والی ہے، تبھی تو اولاد ہے. اور جب بیٹا بھی ایک ایک آدمی کو 10-10 8-8 بیٹے 15-15 بیٹے ہوتے ہیں، ان کو ایک ہی. ایک پادری ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی بات کر رہا تھا کھڑے ہو کے، ایک گاؤں والا گزر رہا تھا، تو کہا کیسی بےودگی کی بات کر رہا. کہنے کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں یہ بیوقوف کا. وہ دیہاتی پہنچ گیا، کہنے کہ تیرے اللہ کے کتنے بیٹے مانتا ہے تو؟ کہنے کہ ایک ہی. کہنے کہ میرے 10 ہیں. بتا تیرا خدا بہتر ہے یا میں زیادہ بہتر ہوں؟ تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. جب لوگوں کی زبان پر اللہ کا بیٹا ہونے کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جانا چاہتا ہے، کہتا پروردگار میرے ہوتے ہوئے مجھے یہ نہ سنوائیے، کیونکہ آسمان پر اللہ کی عظمت کھلی ہوئی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہو گئی. زمین پر مخلوق نے کتنا بڑا بول بولا اپنے منہ سے، زمین پھٹ جانا چاہتی ہے قرآن کہتا ہے، پہاڑ کھڑے رہنا نہیں چاہتے ہیں اپنے اس قد و قامت کے ساتھ، شامخات اس بلندی کے ساتھ کہ اتنی بڑی بدتمیزی ہوگی اور ہم اس کنڈیشن میں. وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا, کہ لوگوں نے رحمان کا بیٹا بنا دیا. بہت بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے یہ, اس لیے شرک ہے نا, ظلم عظیم ہے. تو ایسے عجب کا مسئلہ ہے. تو عجب نفس کی گندگی ہے, اپنے کو اچھا سمجھنا. اب بتاؤ کہ یہ گندگی نکلے گی تو پاکی آئے گی, کبر نکلے گا تو پاکی آئے گی. مخلوق میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور مخلوق سے تما جڑی ہوئی ہے. تو تما اور حرص نکلے گی تو پاکی آئے گی, تما اور حرص گندگی. مخلوق کو کچھ مل گیا, کسی کو کچھ ملا, کسی کو کچھ ملا, کسی کو کچھ ملا, اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو حسن دیا, کسی کو مال دیا, کسی کو علم دیا, کسی کو صحت دی, کسی کو ایمان دیا, کسی کو کفر دیا, کسی کو عزت دی, کسی کو عہدہ دیا, کسی کو حکومت دی. اب جلیسی ہو رہی, تو بھائی ان کے کاروبار میں تم کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ مائنڈ یور بزنس. یہاں تو یہ بھی پوچھنا برا ہے نا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. اپنے پاس تو پوچھ لیتے سب, کیا کما رہے ہیں, کتنا کما رہے ہیں. یہاں پوچھے تو انہیں بولتا مائنڈ یور بزنس, میرے کام میں دخل دینے کا آپ کو کیا حق ہے بھائی؟ میں نے کسی کو دیا, تیرے کو کہیں گزرن ہو رہی. تجھے میں نے جو دیا اس پر شکریہ ادا کر, میں نے دوسرے کے ساتھ کیا کیا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ. میری مخلوق میں میں جس کا کاروبار چاہے پنپا دوں, جس کا کاروبار چاہے بٹھا دوں, جس کو چاہے مالدار بنا دوں, جس کو چاہے غریب کر دوں, جس کو چاہے صاحب اولاد کر دوں, جس کو چاہے بے اولاد رکھ دوں, جس کے گھر میں چاہے شادیاں ہوں, جس کے گھر میں چاہے شادیاں نہ ہوں, وہ میرا معاملہ ہے. کیوں ہے, کیا ہے, وہ تیرے کو کہے گا. مجھے پتا ہے کیوں ہے, بتا دوں گا قیامت میں آ کے ہر ایک کو کہ کس کے ساتھ میں نے کیا, جو کیا وہ کیوں کیا. وہ بھی مہربانی میں بتائیں گے, کوئی ذمہ تھوڑے ہی ان کے, وہ بھی مہربانی میں بتائیں گے. لا یسأل عما یفعل, وہ جو کرتا ہے اسے پوچھا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وائے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا حق ہے, کیوں نہیں پوچھ سکتے آپ؟ آپ میرے برابر ہے تو پوچھ سکتے, میرے برابر کوئی ہے نہیں. ولم یکن لہ کفوا, کیوں کا کیا مطلب؟ وہم یسألون, اور ساروں سے میں پوچھوں گا, کیونکہ میرا دیا ہوا ہے ان کے پاس, ان کا میرے پاس دیا ہوا کچھ نہیں ہے, سب کے پاس میرا دیا ہوا ہے, لہذا میں سب سے پوچھوں گا. کوئی میرے سے نہیں پوچھ سکتا میں یہ کل کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. لوگ پوچھیں اللہ میں نے ایسا کیوں کیا, اتنے لوگوں کو غریب کیوں کر دیا, وہ افریقہ کے اندر اتنے لوگ کیوں مر رہے ہیں, وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے. تو کیوں کا سوال ہم نہیں کر سکتے, ان سے پوچھو جا کے, ایسی پڑھیں گی دماغ ٹھیک ہو جائیں گا ایک ساتھ. اس لیے حسد کیا ہے؟ گندگی ہے, چلے سی گندگی ہے. اعتراض نہیں ہونا اللہ, بلکہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا کنبہ ہے یہ, اور اللہ پاک اپنے کنبے کو مختلف چیزیں بانٹ رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ سے زیادہ دے رہا ہے تو بھی خوش ہونا چاہیے. چلو اللہ کی مخلوق مزے میں تو ہے, اس کو زیادہ مل گیا خوشی ہو جائے, اس کا کاروبار چل گیا خوشی ہو جائے. یہ میری دکان کے پاس اس کی دکان آ گئی, اور میرے کاروبار کے اندر اس نے اپنا کاروبار کھول لیا ہے, میرے بزنس میں سے نکل کے اپنا بزنس سٹ کر لیا ہے. وہ کر لیں دو, تمہاری خدمت کی روزی تو وہ نہیں لے گا. نہیں, میرا اگریمنٹ تھا 5 سال کا کہ وہ اس ایریے میں 5 میل کے ایریے میں یہ بزنس نہیں کھولے گا. تو یہاں کا قانون ہے, اللہ میاں کا تو نہیں ہے نا. یہ اللہ میاں کا قانون یہ کہ یہ کمرے کے بعد کھول کے بیٹھ سکتا ہوں. اس کی روزی انہیں کھاتا, تیری روزی تو کھا, تیرا ہی بزنس کھولیں دو, تیرے پاس ہی ایکسپیرئنس لیں دو. کیا ہوتا ہے اس سے؟ میں پالتا ہوں کہ یہ پالتی چیز, بیٹھ کھول کے دیکھ, جو تیرے کو دینا ہے وہ تیرے کو دوں گا, جو اس کو دینا ہے وہ اس کو دوں گا. کبھی تجھے زیادہ مل جائے گا, کبھی اس کو, وہ میری مرضی ہے. اگرچہ اس کا نیا ہے, پورے کسٹمر کا اس نے پتہ چرا لیا ہے, سب سے جڑ رہا ہے, لیکن لوگوں کو ٹرسٹ تیرے اوپر کر دوں گا. تیری چلے گی, اس کی نہیں چلے گی, تیری بھی چل جائے گی, اس کی بھی چل جائے گی. اس لیے آج کل تو مارکیٹ جو ہے نا, ایک ہی قسم کی دکانوں کی ایک ہی جگہ ہو جاتے ہیں سارے. جلیسی کا اصل جواب ہے یہ, کپڑوں کی دکان لائن سے کپڑوں کی دکانیں ہیں, سونے کی دکان لائن سے سونے کی دکانیں ہیں, ہے نا آپ. تو بھائی اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی دکان کے بعد ایک دوسرے کی دکان آ گئی تو انہیں میرا کسٹمر لے لے گا, تو پھر یہ ایک ہی قسم کی مارکیٹ کہاں سے آ گئی ہے؟ اسے پتا چلا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ چلتا زیادہ ہے ایسا ہونے سے. ان لوگوں کو پتا ہے کہ 1 سے 2 ہیں وہاں پہ, 2 سے 4 ہیں وہاں پہ, 1 سے نہیں بنے گا کام, دوسرے کے بعد 1 سے, ایک کے پاس چیز نہیں ملے گی دوسرے کے پاس مل جائے گی. تو رجوع بڑھ جاتا ہے لوگوں, वो अपना खा रहे हैं, 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 सबको रोटी देना तो मेरा काम है, किसको किस रास्ते से दूं और कितनी देना है वो भी मैंने तय की हुई है, कुछ भी करते रहो उतनी दूंगा। इसीलिए तबले वाले बोलते कि तुम 12 महीने कमा के 12 महीने के खाने की मेंटालिटी खत्म करो, क्योंकि 12 महीने कमा के 12 महीने खाना देने वाला भी वही है, 4 महीने कमा के 12 महीने का खाना देने वाला भी वही है। कितने लोग हैं 4 महीने कमाते हैं 12 महीने खाते हैं? भरोसा तो करके देखो उस पर, थोड़ा इकदाम तो करके देखो अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह पाक मदद करता है। तो उजूब गंदगी, हिर्स गंदगी, हसद गंदगी, किब्र गंदगी, रियाकारी गंदगी, और ये छोटी गंदगियां नहीं होती है, ये गंदगियां कुत्ते की गिलादत से ज्यादा हैं। इसके मुकाबले में कुत्ते की गिलादत कोई चीज नहीं है। अच्छा, शाह अब्दुल रहीम विलायती का किस्सा याद आ गया। मजलिस में ऐसे ही रहता, टाइम वैम नहीं रहता कुछ भी, भागने के चक्कर में मात्र, अरे इन्हें तो खींच रहा खींच रहा नहीं, ये तो मजलिस तो खींची जाती है। खैर मैं रियायत करूंगा आप हजरात की। हजरत शाह अब्दुल रहीम विलायती रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। बचपन में उनके साथ एक किस्सा हो गया था, वो ये कि खारिश थी कुत्ता जो है वो बाजार में पड़ा हुआ था, एक ऐसा कुत्ता जिसको खारिश हो गई थी, बेचारा हांफ रहा था, खुद चल नहीं सक रहा था, पानी नहीं पी सक रहा था, प्यास की वजह से जुबान बाहर आ गई थी। उन्होंने देखा अल्लाह के वली जो है ना मखलूक पर रहम करने वाले होते हैं, इस्लाम मखलूक पर रहम सिखाता है, इंसान तो इंसान है, इंसान पर तो रहम बदर जौला है, मखलूक पर भी रहम। उनसे देखा नहीं गया कि ये बेचारा, असल रहम जो है ना वो इस्लाम ही सिखाता है। उन्होंने उसको उठा लिया, अपने साथ घर ले गए, उसको मरहम लगाया पूरे जिस्म पे उसके, पानी पिलाया, खाना खिलाया, कुछ दिन अपने पास रखा, जब वो सही हो गया फिर उसको घर के बाहर छोड़ दिया। आई गई होगी बात, ना उनको ख्याल रहा कि मैंने ऐसा किया है, और कुत्ते को क्या ख्याल रहेगा किसने मेरे साथ क्या किया, तो कुत्ता ही बेचारा। लेकिन उनके बड़े होने के बाद एक किस्सा पेश आया, वो ये कि एक मर्तबा वो जा रहे थे जंगल में और दोनों तरफ खेती थी, धान के खेत जैसे होते हैं ना, चावल के खेत जैसे होते हैं, बीच में छोटा सा रास्ता था, इधर भी पानी और कीचड़, इधर भी पानी और कीचड़, तो पतले से रास्ते से जाना था। इधर से ये जाने लगे, उधर से एक कुत्ता आने लगा, और वो जगह ऐसी है कि सिर्फ एक ही गुजर सकता है, या कुत्ता गुजर सकता है या इधर गुजर सकता है, आधा रास्ता उसने तय कर दिया, आधा रास्ता इन्होंने तय कर दिया। अब दो ही सूरतें हैं, कोई एक वापस जाए या कोई एक नीचे उतर जाए कीचड़ में। तो इनके ख्याल में ये बात आई कि ये तो कुत्ता है, मैं इंसान हूं, इसके साथ पाकी नापाकी का मसला नहीं, मेरे साथ पाकी नापाकी का मसला है, मैं उतर जाऊंगा कीचड़ में, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा पैर गंदा हो जाएगा, मेरा जिस्म गंदा हो जाएगा, ये जाएगा बाहर निकलेगा झटकेगा फिर अपना चलते फिरते नजर आएगा। ये सोच है, ये सोच के ये तय कर लिए कि मैं नहीं उतरूंगा, इसको धमकाऊंगा कि ये उतर जाए। इतने में कुत्ता बोलना शुरू कर दिया, अल्लाह ने कुत्ते को गोयाई दे दी, चलेंगे हजरत बिल्कुल सही है, मैं कुत्ता हूं और मैं उतर गया तो ना मेरे पे नमाज है ना मेरे पे पाकी है, मेरा पैर गंदा होगा कुछ भी होगा इसमें कोई हर्ज नहीं, और आप उतरेंगे तो गंदे हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपके दिल में बात आई ना कि मैं कुत्ता हूं और आप इंसान हैं, और इसकी वजह से आपका ये राइट बनता है कि आप ना उतरे मैं उतर जाऊं, ये अपने को बड़ा समझना है। और ये गंदगी अगर 7 समंदर से धोएंगे तो नहीं जाएगी, और ये जो खेत के अंदर गंदगी है ये 3 पानी से चली जाएगी, ये खेत में जो गंदगी है वो 3 पानी से चली जाएगी, और वो जो दिल में आपकी गंदगी आई है वो अगर 7 समंदर से भी धोते रहेंगे दिल को तो जाने वाली नहीं हो। बस जो ये बोला फौरन कूद पड़े, اور اولیاء کے ساتھ ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں, یہ کرامتیں کہلاتی ہیں. یہ کتا کیسا بولا, انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, جو زبان کو گویائی دیا, زبان میں کیا خاص بات ہے بولنے کے واسطے, وہ بھی تو ایک جسم کا ٹکڑا ہی ہے نا بھائی, تو انہیں نہیں بول رہا, انہیں بول رہی, تو اس نے انہوں نے گویائی دی تو بول رہی ہے, تو وہ جس سے چاہے بلوا دے. انہوں نے کتے سے بلوا دیا, فوراً کود پڑے, ان کے آپ جائیے, کتے سے کہا تو جا بھائی میں دھو لوں گا باہر نکل گیا. خواب میں فرشتہ آ گیا ان کے پاس, کہنے لگے پتا ہے اتنا بڑا علم کیسے دیا گیا آپ کو؟ نہیں, آپ نے ایک مرتبہ کتے پر رحم کیا تھا تو کتے کے ذریعے سے تمہارا ایمان بچا لیا گیا, تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا اور اسی کائنڈ پر مخلوق کیا تھا اور آج اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر رحم کرنے کا موقع آ گیا. اگر یہ بات اس کی زبان سے نہ نکلتی اور تم اسی بیماری میں ہوتے, یہ اتنی بڑی گندگی تھی کہ جہنم کی آگ میں ڈالے بغیر صاف ہونا مشکل تھی. اب اس مقام پر آنا کہ اپنے کو بالکل کچھ نہیں سمجھنا, اس مقام پر آنا کہ میں اچھا ہوں یہ دماغ میں سے نکل جانا, اس مقام پر آنا کہ حرص اور حسد نکل جانا, اس مقام پر آنا کہ ریاکاری نکل جانا, مخلوق کو دکھانے کے لیے, مخلوق جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رعایت میں, اپنی ذاتی غرضوں کی رعایت میں کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور اللہ کی مرضی پیش نظر نہیں ہے, اتنی بڑی گندگی ہے جس کی حد نہیں, کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا اس کے ساتھ. نماز اگر ریاکاری کے ساتھ ہے تو وہ نماز دنیا ہے, دین ہوتی نہیں. وہ خروج فی سبیل اللہ اگر ریاکاری کے ساتھ ہے تو وہ دنیا ہے, وہ اخلاص نہیں ہے اس میں تو وہ دین تھوڑا ہی ہے, شیپ میں دین ہے حقیقت میں نہیں ہوتا. پھر روزہ, زکاۃ, صدقہ, اتباع سنت, داڑھی رکھنا, کرتا پائجامہ پہننا, سنت کو فالو کرنا, اگر مقصود یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیندار سمجھیں اور عزت کریں اس کی وجہ سے, مقصود یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ آپ کو جو ہے عزت دیں اور جناب والا آپ کی دعوتیں کیے, آپ سے مسافہ کریں, آپ سے دعائیں لیں, ارے بھائی کیا آدمی ہے, لوگوں کے دلوں پہ آپ کا اثر آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے لوگوں کے دلوں میں میری عزت آ جائے ان کاموں سے, یہ سب اخلاص کے خلاف ہے, یہ گندگی ہے پوری. جبنت ہے, بخالت ہے, بے مروتی ہے, بے صبری ہے, بے شکری ہے, اللہ کی تقدیر پہ شکایت ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے, ان کو تکلیف نہیں پہنچانے کا اہتمام نہیں کرنا ہے, لوگوں کے رائٹس میں ان کے حقوق دینے میں کوتاہی کرنا ہے, مال کے کمانے میں گڑبڑ, مال کے خرچ کرنے میں گڑبڑ, محبت کرنے میں گڑبڑ, نفرت کرنے میں گڑبڑ, دوستی میں گڑبڑ, دشمنی میں گڑبڑ, رحم کرنے میں بھی ہم وہ آزاد نہیں ہے, نہیں جس پہ رحم کرو بولے اس پہ رحم کرنا, جس پہ نہیں کرو بولے اس پہ نہیں کرنا ہے, چونکہ یہ چیز تمہاری نہیں ہوتی, میری ہے تو میرے حساب سے خرچ کرو اس کو, یہ جذبہ تمہارا نہیں ہوتا میرا ہے, میرے حساب سے لگاؤ اس کو. تو محبت میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہی کرنا ہی کرنا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ اگر بولا تو کرنا ہے, نہیں تو یعنی ان کی اجازت ہے, الاؤ ہے ان کی طرف سے تو کر سکتے, ورنہ نہیں کر سکتے. دوستی اپنی طرف سے ہر ایک سے نہیں کر سکتے, میری تو میرا کافر میرا دشمن ہے, وہ قادیانی میرا دشمن ہے, وہ عیسائی میرا دشمن ہے, وہ یہودی میرا دشمن ہے, وہ بے ایمان میرا دشمن ہے, ایک دہریہ میرا دوست ہے, کیسا دوست ہو سکتا ہے مسلمان کا؟ یہ اللہ کا دشمن ہونے کے بعد تیرا دوست ہوا کیسا؟ یہ میں اچھا معاملہ رکھتا ہوں اس کے ساتھ میں تاکہ بدتمیزی نہ ہو, مدارات کرتا ہوں, یہ الگ چیز ہے. دل میں جگہ ہونا کہ کیا پرسن ہے بھائی, تو کون ہوتا بھائی, دل تیرا ہے, بہت بڑی گندگی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو, نفرت بھی اللہ کے لیے ہی ہو, خرچ کرنا اللہ کے لیے ہو اور خرچ نہیں کرنا بھی اللہ کے لیے ہی ہو. جب یہ وصف دل میں آئے گا تو ایمان کامل ہوا. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. محبت بھی اللہ کے لیے ہی ہوئی, اس میں اپنی ذاتی غرض شامل نہیں کی, اور نفرت بھی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوئی, اس میں ذاتی غرض شامل نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص میدان جہاد میں قتال میں دشمن کو گرا کے اوپر آ گئے اس کے ذبح کرنے کے لیے, اس نے تھوک دیا, تھوکتے غصہ آ گیا, تھوکے تو پیار تھوڑا ہی آتا تو غصہ ہی آتا ہے, پھر وہ بھی اللہ کا دشمن, پھر وہ بھی لڑائی کے میدان میں غصہ آتے اڑ گئے, کہنے کہ غصہ آنے کے بعد تو اور جلدی کرنا چاہیے مارنے میں. اس نے کہا, خود ہی اس نے کہا, کہنے کہ نہیں یہ بات یاد آ گئی سرکار کی کہ مجھے نفرت جو ہے نا اللہ کے لیے ہونا ہے, میرے لیے نہیں ہونا ہے. میں نے, میرا نفس شامل ہو گیا اس میں. میں نے کہا میرا عمل خالص نہیں رہے گا اللہ کے لیے. کہنے کہ تم اس لیے لڑتے ہو؟ کہنے کہ ہاں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں تو اسلام قبول کرتا ہوں. پھر ایسا جب تمہارا ہی میرا ساتھ لڑنا ہے بھی اپنے لیے نہیں ہے, خالص اللہ کے لیے ہے, تو پھر تمہارا کو تو کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں, نہ میرے سے نہ کسی اور سے. تم تو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب تم حق پر ہیں, تم صحیح دین اپنے پاس رکھتے ہیں, صحیح تعلق اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. وہ کون نہیں چاہے گا صحیح تعلق کرنا اللہ کے ساتھ. میں اسلام قبول کرتا ہوں, مسلمان ہو گیا. لیکن آپ اس مومنٹ کو سوچیں اور اس مومنٹ پہ ان کا یہ عمل سوچیں تو پتہ چلے گا کہ اخلاص کے کس لیول پر بندے خدا تھا. کوئی عمل, کوئی ایکشن, کسی جگہ کوئی جذبے کا حصہ, وہ بھی پاک صاف تھا. کتنا پاک صاف تھا, ذری گندگی نہیں تھی اس میں. پہلے سے نہیں تھی گندگی, بعد میں آ جانا یہ بھی تو برا ہے نا بھائی. اس کے تھوکنے اب تک تو نہیں تھا, لیکن اس کے تھوکنے کے بعد غصہ آ گیا تو اب شامل ہوئی نا ایک چیز. اب برا بھی نہیں تھا وہ, لیکن جو عمل کر رہے تھے اس عمل میں اس چیز کا شامل ہونا برا تھا. کہنے لگے تھی نہیں گندگی, لیکن آنے کا امکان تھا, اس سے بچ گئے, اپنے کو بچا لیا. یہ تزکیہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو یہ تزکیہ پاک کرے گا نا اپنے کو, وہ کامیاب ہوگا. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے کو پاک کیا, جس نے اس نفس کو پاک کیا. نفس میں گندگی بھری ہوئی ہے, نفس ہے ہی گندگیوں کے مجموعے کا نام. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس شریعت کے موافق نہیں ہوتا, اس کو شریعت کے موافق لانا پڑتا ہے. فطرت شریعت کے موافق ہوتی ہے. فطرت الگ چیز ہے, نفس الگ چیز ہے. الولد یولد علی الفطرہ, بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے مسلم کا ہو غیر مسلم کا ہو, وہ سب دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. لیکن جیسا جیسا نفس کریٹ ہوتا ہے نا آدمی میں, جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی طبیعت بنتی ہے. اس طبیعت کے بننے کا نام ہی نفس ہے. نفس طبیعت کا دوسرا نام ہے. وہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جانے والی ہے, کثافت کی طرف جانے والی ہے, ظلمت کی طرف جانے والی ہے, خساست اور کمینے پن کی طرف جانے والی چیز ہے. چونکہ یہ جو ہماری باڈی بنی ہے نا جس چیز سے, اس میں پانی ہے, آگ ہے, مٹی ہے, ہوا ہے, اس میں مادیت ہے. یہ مادہ روحانیت سے ہٹ کر ہے تھوڑا, تو اس کے جتنے اثرات آئیں گے اس کا ہی نفس, نام نفس ہے. نفس اصل میں نام ہے اس مادیت کے اثرات کا. اسی لیے جتنا کھائے پیے اتنا نفس موٹا ہوتے رہتا. بے تحاشا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو بولے وہ, جو منہ مانگے مل رہا ہے, جو چائے خرید رہے ہیں, جو چائے کھا رہے ہیں, موٹا ہوتے چلے جاتا, موٹا ہوتے چلے جاتا. اب اس کے بعد اس کو لاؤ دین پہ بولے تو کتنی مصیبت ہوتی, بہت مصیبت ہو جاتی. تو اس میں جو گندگی ہے, یعنی اس میں جو کثافت ہے, اس میں جو ظلمت پائی جاتی ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ سے پردہ پایا جاتا ہے, وہ صاف کرنے کا ہے. تو جب اس کو صاف کیا جاتا ہے تو پھر جو ایمانی صفات ہیں جو اصل دل سے ریلیٹڈ ہیں, وہ دل کے اندر آ کے نفس پر حاوی ہوتے ہیں. اس کو فضائل کہتے ہیں. پھر اخلاص آتا, پھر توکل آتا, پھر توحید آتی, پھر قناعت آتی, پھر شکر آتا, پھر صبر آتا, پھر سخاوت آتی, پھر شجاعت آتی ہے, پھر حیا آتی ہے, پھر مروت آتی ہے, پھر فتوت آتی ہے. اس کے اگینسٹ کی صفات ہیں یہ. جب یہ نفس کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں, اب یہ نفس پاک ہی نہیں ہوا بلکہ اور محلہ ہو گیا, مزین ہو گیا, زیوروں سے آراستہ ہو گیا. اس لیے تزکیہ, پھر تحلیہ. میں دیکھ رہا ہوں. صبح 10 ہو گئے. کل جاب ہے آپ لوگوں کو. کیا حضرت ختم کر دیں؟ یہاں تک تو صرف تھوڑا سا اس مضمون کا ذکر تھا کہ تذکیہ ہے کیا, تصوف ہے کیا, اس کا نام تصوف ہے. اب یہ چیز اگر سمجھ میں آ گئی تو شریعت کا بڑا پارٹ ہونا بھی سمجھ میں آ جاتا, کیونکہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں اسی پر. نماز کا قبول ہونا بھی اسی پر, روزے کا قبول ہونا بھی اس پر, صدقے کا قبول ہونا بھی اس پر, اعمال کا اعتبار بھی اسی پر, اللہ کے یہاں محبوب بننا بھی اسی پر. اور یہ گندا رہے تو اللہ میں تھوڑی پسند کریں گے اس بندے کو. اور یہ چیزیں اندر کسی کے بھرے ہوئے ہیں, اندر سے اوپر سے ڈیکوریٹ کر لیا اپنے کو, تو اس سے کوئی اللہ کے پاس محبوب ہو جانے والا ہے؟ اللہ کو اگر اندر کا نہیں معلوم ہے, آپ اوپر سے آپ ڈیکوریٹ کر کے دے دیے تو چکر میں آ جا سکتا کوئی بھی نا. اندر کیا بھر دیا نہیں معلوم, اوپر سے ڈیکوریشن کر دیے, بعض آپ سونے کا جانا والا چاندی کا ورق لپٹ کے کسی کے سامنے پیش کر دیا, اندر گوبر بھرا ہوا ہے فرض کرو, تو انسان کو تو آپ چکر میں لا سکتے, اس ذات عالی کو تو چکر میں نہیں لا سکتے. وہ تو علام الغیوب ہے, والم بذات الصدور ہے. اس لیے اس آدمی کو آدمی ہونا کنسیڈر نہیں کیا جاتا, معتبر نہیں ہوتا. بغیر تزکیے کے آدمی معتبر نہیں اللہ کے پاس. نیست آدم غلاف آدمن, اینچ میں بینی خلاف آدمن, نیست آدم غلاف آدمن. یہ جو تم دیکھتے ہو کہ آدمیت کے خلاف انسان لگا ہوا ہے کاموں کے اندر, تو فرمایا یہ آدم نہیں ہے, آدم کے کور میں ہے, یہ پلو ہے, یہ آدم کا پلو ہے. اندر جو ہے نا کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی چوہا ہے, کوئی بندر ہے, کوئی سانپ ہے, کوئی بچھو ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے فقہا میں سے گزرے ہیں, بڑے صوفی بھی تھے. جامع مسجد سے باہر نکل کے نماز جمعہ کے دن نماز پڑھ کے باہر نکلے, ان کے خادم ساتھ میں تھے. بھیڑ ہے, کیا زبردست بھیڑ ہے, مگر آدمی دو تین ہی چھ اس میں, آدمی دو تین ہی نظر آ رہے ہیں. ارے حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تو حضرت نے اپنی ٹوپی نکال کے اس کے سر پہ رکھ دی. تو عجیب منظر اس نے دیکھا حضرت کے خادم نے, کہ کوئی بھیڑیا ہے, کوئی چیتا ہے, کوئی کتا ہے, کوئی خنزیر ہے, کوئی سانپ کی شکل میں دکھ رہا, کوئی جانور کی شکل میں دکھ رہا, کوئی بچھو کی شکل میں دکھ رہا. اندر سے یہ تھے یہ لوگ, باہر سے سب. وہ لوگوں کو اندر کا دکھ جاتا تھا, آدمی اندر سے ہے کیا. یہ کہتے شیخ سادی, اینچ می بینی خلاف آدمن, نیست آدم غلاف آدمن. گر بصورت آدمی یکساں بودے, اگر صورت سے آدمی یکساں ہوا کرتے تو احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور ابو جہل کی شکل و صورت وہ انسانی صورت میں تھے نا سرکار, تھے تو نور آپ, لیکن نورانی بشر تھے آپ. بشر نہیں تھے بول کے تو نہیں بول سکتے نا, بشر نہیں تھے بول دیے تو غیر مسلم ہو جاتا آدمی, ایمان سے نکل جاتا. اور نور نہیں تھے بولے تو بھی غلط ہے. قرآن پاک میں حضور کو نور بھی کہا گیا, بشر بھی کہا گیا, تو آپ کو یہی بولنا پڑے گا کہ آپ نورانی بشر تھے. مگر شکل اور صورت اور شیپ انسانوں میں سے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا, کوئی فرشتوں میں سے مخلوق نہیں ہے آپ, کوئی جنات کی مخلوق میں سے نہیں ہے آپ, انسانوں میں سے ہیں آپ. اس کو فرماتے ہیں اگر بصورت آدمی یکساں بودے احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے. کیونکہ بزرگوں کا کلام ہے, سمجھانے کے واسطے نقل کر سکتے, ورنہ بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہے, اسی بات نقل کرنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. مگر سمجھ میں بہت جلدی آ جاتا ہے, بزرگوں کی باتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بات جلدی دل پکڑ لیتی, دل میں بیٹھ جاتی. تو ہمارے اندر تصوف کا آنا اس لیے ضروری ہے, اور تصوف فرض ہے ہر ایک پر, ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا, ہر ایک کو اس میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی کام یہ تھا, لوگوں کو پہلے بلاتے تھے, کیوں بلا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کا علم دے. اللہ کا علم کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے علم کے مطابق اس بندے کو تیار کریں. تو اصلی کام کون سا ہوا؟ پہلے دعوت, پھر تعلیم کتاب و حکمت, پھر تزکیہ. انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو, پھر اللہ کا علم لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واسطے سے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق ڈھل جائے اس علم کے موافق، آپ کی تربیت سے ڈھل جائے اس علم کے موافق، اندر سے بھی باہر سے بھی. یہ بھی نہیں کہ خالی اندر سے ہوا باہر سے نہیں، تو باہر تو ترجمان ہے اندر کا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کے اندر اچھا ہو باہر اچھا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاسبل ہے کہ باہر خراب ہو اور اندر اچھا ہو، یہ باہر اچھا ہو اور اندر اچھا نہ ہو، یہ ہوتا ہے. لیکن آدمی کے اندر خراب، اندر اچھا ہے اور باہر خراب ہے، ایسا نہیں ہوتا. باہر تو ترجمانی ہے اس کی، دلیل ہے، ثبوت ہے اس کا، آثار ہیں اس کے. اندر اور باہر سے قرآن کے موافق ہو جانا، حدیث کے موافق ہو جانا، یہ تصوف کا موضوع ہے. تصوف یہ ہے. اب بتاؤ یہ چیز کیسے قرآن میں نہیں ہے، یہ چیز کیسے حدیث میں نہیں ہے، یہ چیز کیسے اسلام میں نہیں ہے، یہ چیز کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ تصوف تو بدعت ہے، بول دیتے نا بات جاہل لوگ. ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا نام لینے والے تصوف کو جاہل بولتے. ابن تیمیہ جو ہے نا، آپ کو پتا ہے قادری سلسلے کے تھے. ابن تیمیہ سلسلے قادریہ کے شاگردوں میں سے ہیں، صوفی تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، قادری سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں. حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم دونوں یہ سلفیوں کے جو امام ہیں، بیوقوفوں کو معلوم ہی نہیں ہے یہ تصوف بدعت ہے. ارے تصوف بدعت ہے تو پھر دین ہی بدعت ہو گیا. تصوف کے نام پہ کچھ لوگ کچھ بدعتوں میں پڑ گئے، ایسا بولو وہ ایک دوسری بات ہے. قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے چکر لگانا، قبر والوں سے مانگنا، اور بزرگوں کے ساتھ میں بےہودی بھی، بید بھی کرنا، اور عرصہ کرنا، قوالیاں کرنا، سندر لگا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، عورتوں مردوں کو گھما دینا، نظر ماننے لگوا دینا، قربانی دینے لگوا دینا، جانور کٹوا دینا، یہ سب چیزیں خرافات ہیں. بقیہ تصوف کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تصوف تو دین کے اصل کا نام ہے، جبکہ یہ دین ہی نہیں ہوتا. اس کا انکار کر کے اس کا بھی اگر کوئی انکار کر دیا تو نقلی چیز کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اصلی چیز کا بھی انکار کر دے رہا تھا. جیسے جتنی بڑی غلطی وہ ہے اتنی بڑی غلطی یہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑی غلطی ہے یہ. بدعتی سے زیادہ خراب سلفی ہوتا ہے، پتا ہے آپ کو؟ اور بدعتی سے زیادہ توحید خراب سلفی کی ہوتی ہے. موقع نہیں ہے ثابت کرنے کا. جو مقلد نہیں ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا، ان کا علم ہی گڑبڑ ہے، ان کا عمل گڑبڑ ہے، ان کی تھاٹ گڑبڑ ہے، ان کی سوچ گڑبڑ ہے، بلکہ وہ پورا فرقہ بدعت ہے. یہ حضرت انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے بخاری شریف کی شرح میں، فضل الباری ان کی شرح ہے، آپ اس کو پڑھیے. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے حضرت کے اس بات کو، انہوں نے کہا یہ فرقہ پورا اصل فرقہ ہی بدعت ہے. یہ ہم کو تو وہ بولتے ہیں کہ یہ کرنا بدعت، وہ کرنا بدعت، تسبیح پکڑنا بدعت، اور فلاں کرنا بدعت، اور ٹوپی پہننا بدعت، ایسی چیزیں بولتے. تو تیرا تو وجود کا ذم اللہ یقاس بہ ذم، تو تو سراپا بدعت ہے بھائی شروع سے آخر تک، جبکہ یہ بدعت ہے بھی نہیں. تصوف کا انکار کرنا اسلام کے انکار کرنے پر آ جاتی بات. یہ تو فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ تو مقصد ہے اسلام کا اور دین کا، اور اس کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیان فرمایا گیا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ جو اچھے اخلاق کے بلند معیارات ہیں وہ مکمل اور کمپلیٹ کرنے کے لیے ہی میں بھیجا گیا ہوں. اسلامی اخلاق سے یہی مراد ہوتا ہے، کیونکہ ان صفات کو خلق کہتے ہیں، اصل میں اخلاق اسی کی جمع ہے. ہم اس کے اثرات کو اخلاق کہتے ہیں، کسی کے ساتھ آئیے، چائے پیجیے، بیٹھیے، تشریف رکھیے، بولنا اخلاق سے. یہ ان دل میں جو رحم دلی ہوتی ہے نا، اس کے آثار میں سے ہے وہ چیز. اصل خلق تو اندر ہے مسلمان کا، اکرام جو آپ کر رہے ہیں، اندر کی صفات کا نام خلق اخلاق ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی گیا ہوں مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. اور یہ بھی فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ میں داعی ہوں. قرآن پاک میں صاف اعلان ہے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن پاک میں صاف ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن پاک میں صاف ہے ویزکیہم. اور سارے صحابہ کو دعوت کی حقیقت بھی ملی، تعلیم کی حقیقت بھی ملی، تزکیہ کی حقیقت بھی ملی. اسے سارے صحابہ کمپلیٹ تھے، انکمپلیٹ کوئی بھی نہیں تھا ان میں. اور حضور اپنے مشن میں 100% کامیاب ہوئے. اور سارے صحابہ عدول ہیں, ثقہ ہیں, قابل اعتبار ہیں, قابل احترام ہیں, ان پہ تنقید نہیں کی جا سکتی, ان کی تنقید نہیں کی جاتی. ان سے جو ذلتیں اور لغزشیں ہوئی ہیں ان کو اللہ نے معاف کر کے صاف کر دیا اور درجے اور بڑھا دیے ان کے. وہ گناہ ان سے جو سرزد ہو گئے وہ بھی ان کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے نہیں ہوئے, اسلامی نظام کو عملی طور پر زندہ دکھانے کے لیے ہوئے ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا اس میں ہر چیز کو کر کے دکھانا تھا, تو یہ بھی کر کے دکھانا تھا کہ کوئی شراب پی لیا تو کیسے سزا دینا, یہ بھی کر کے دکھانا تھا کہ کوئی چوری کر دیا تو کیسے ہاتھ کاٹنا, یہ بھی کر کے دکھانا تھا کہ کوئی زنا کر لیا تو کیسے رجم کرنا. ان سے وہ چیز تکویناً وہ چیز کرائی گئی, لیکن پھر ان کو جو توبہ دی گئی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی جو دی گئی, فرمایا اس نے ایسا توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پہ بانٹ دیا جائے تو سب کی بخشش ہونے کے واسطے بس ہے. اتنی بڑی توبہ ہے اس کی, پہلے سے زیادہ بڑے مرتبے والا ہو گیا یہ. پہلے جس لیول پہ تھا مرتبے کے اس سے زیادہ ہو گیا. اب اس کو برا بولے گا میرے کو آپ کو کہاں سے حق ہے, اس کے عیب اچھال لے گا میرے آپ کو کہاں ہے, اس کی تحقیر کا کہاں ہے. آپ ان کو ہٹا کے قرآن حدیث کو سمجھنے کا آپ کو کہاں سے حق ملے گا؟ وہی تو اصل مخاطب ہیں, ان کو ہی سمجھ میں نہیں آیا آپ کو سمجھ میں آ گیا. واہ 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 واہ, جو انہوں نے آیت کا مطلب سمجھا, جو ان کی عورتوں نے آیت کا مطلب سمجھا, اس کے تابع آپ ہیں تو آپ سمجھے, نہیں تو نہیں سمجھے. پردے کا مطلب انہوں نے جو سمجھا, اگر بعد والے وہ سمجھیں گے تو وہ پردہ ہے, ورنہ وہ خالص بے پردگی ہے. اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بے ہودگی ہے وہ. صحابیات پردہ کیسا کرتی تھی, پردے کی آیت وہ ہے بس, پردے کا ترجمہ وہی ہے, پردے کی آیتوں کا مطلب وہی ہے, حلال کا مطلب وہی ہے جو ان کے پاس تھا. تزکیہ یہی ہوتا ہے. تو یہ موضوع پر ہی اتنی دیر ہوگی, خیر یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اس میں نفع دے دے ہمیں کہ بھائی تصوف کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. اب یہ کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے, اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, مصروفیت کی نوعیت کیا ہوتی ہے, یہ بھی بات ایسی تھوڑی لمبی ہو جائے گی ان شاء اللہ. اگر اللہ نے زندگی رکھی, کبھی توفیق ہوئی تو پھر ان شاء اللہ کبھی بات کریں گے آپ کے سامنے. صرف اتنی بات ہے کہ یہ پروسیس جو ہے نا, عام طور پر تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جب تک کسی کو استاد نہیں بنائے نہیں طے ہوتا, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک دم صاف کلیئر لفظوں میں ایسے اوپن نہیں ہے الفاظ کتابوں کے اندر کہ ہر آدمی اپنے اوپر اس کو اس کا امپلیمنٹ کر سکے. اس میں یہ نزاکت ہے, مطلب وضو کیسا کرنا کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کو بھی آپ سب کے لیے برابر ہے وہ. نماز کیسا پڑھنا کتاب میں لکھا ہوا ہے, سب کے لیے برابر ہے. روزہ کیسا رکھنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. زکوۃ کیسا دینا آرام سے آپ کو بتایا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے, سب کے لیے برابر وہ لاگو ہوتا ہے. لیکن یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں, یہ بیماریوں میں میں الگ, آپ الگ, آپ الگ, آپ الگ, آپ الگ, آپ الگ ہیں. اس کے اثرات میرے پر الگ ہیں, آپ پر الگ ہیں, آپ پر الگ ہیں, آپ پر الگ ہیں. کچھ آپ میں پائی جاتی, کچھ نہیں پائی جاتی, کچھ مجھ میں پائی جاتی, کچھ نہیں پائی جاتی. یہ الگ الگ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو جب تک کوئی نگران نہ ہو اس لائن کا اور اس فیلڈ کا, مناسبت نہ ہو اس کو, واقف نہ ہو اس لائن سے, اس کام سے, نہیں ہو سکتا یہ کام. اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی سے شاگردی اختیار کر لینا, اس کو اپنا مشیر بنا لینا کہ بھئی میرے ایمان کی, میرے اعمال کی, میرے صفات کی, میرے اخلاق کی آپ نگرانی کریں. تو نگرانی کرانا پڑتا ہے اس سے. تو نگرانی اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس کو چابی دیں گے اپنی, یعنی آپ اپنے حالات اس کو بتائیں گے اور اس سے اصلاح لیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا. لوگ بعض مرتبہ مرید ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے شیخ کو کہ میرا بھی مرید ہے. آج ہی ایک فون آیا تھا, حضرت میں آپ کی مرید نہیں بات کر رہی ہوں. میں بولا یہ کون سی مرید نہیں ہے, پہلی مرتبہ بات ہوئی. نہیں, میں اور میرے میاں دونوں آپ سے مرید ہوئے تھے, آج ہی فون آیا تھا. میں نے کہا میں جانتا تک نہیں آپ لوگوں کو, لیں گے وہ 2002 میں آپ کے پاس آئے تھے جب مرید ہوئے تھے. اسے کیا ہوتا ہے, اس میں کیا تزکیہ ہونے والا ہے؟ آپ نے نگرانی کرائے نہیں تو نگرانی کرے گا کیا یہ بندہ؟ تو اس میں ہوتا یہ کہ کسی کو اپنا استاد مان کے کنٹینیو اپنے حالات اس کو سنا کے اپنی نفسانی کمزوریوں کو اس کے سامنے بیان کرتے جانا اور اس سے پوچھتے جانا کہ یہ نفسانی کمزوری ہے بھی کیا نہیں. اور پھر یہ کہ وہ کمزوری کہ وہ صفائی جو ہے نا پوری ہوئی نہیں ہوئی, وہ جو بیکٹیریا ہے وہ پورا گیا نہیں گیا, ہم جج نہیں کر سکتے اس کو. ان کو اندازہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے وہ باضابطہ دیکھنے کے بعد بولتا ہے نہیں آپ کو ایک ہفتہ اور میڈیسن لینا ہے، چھ مہینے آپ کو یہ دوا اور کھانا ہے، کہ یہ بیکٹیریا چھ مہینے کے بعد مرنے والا ہے، چھ مہینے تک آپ کو اور کھانا ہے. اس کو اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا. ایک دو دوا کھا لی، اب ٹیلینال کھا لی، اب تندرست دکھ رہے ہیں آپ، تو میں ٹھیک ہو گیا شاید، میں آفس میں جا کے پھر پٹ بول کے پڑ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے اس میں بھی. آپ یہ سمجھتا میرے اندر صبر آ گیا شاید، ارے بھائی صبر اتنا آسانی سے تھوڑے آتا یار، ایمان کے بڑے درجات میں سے وہ جنت کا بڑا درجہ پھگٹ میں ملنے والا ہے. شکر آ گیا میرے اندر، میرے اندر اخلاص آ گیا. ارے کیا، ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو اخلاص میں، اخلاص میں اپنے آپ کو بولنا بہت بڑی کمزوری ہے. اخلاص کھیل تماشا نہیں ہوتا، اخلاص کھیل تماشا نہیں ہوتا، اخلاص تو سب سے باریک چیز ہے. الناس کلہم ہلکا الا العالمون، سارے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے جو علم حاصل کر لیں. علماء سے مراد یا اصطلاحی عالم نہیں ہے، جو دین کا علم سیکھ لے. والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، اور عالم بھی سارے برباد ہونے والے ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے علم کے مطابق. والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی سارے برباد ہونے والے ہیں سوائے مخلصین کے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص جو ہے نا بہت ہی خطرے پر ہوتا ہے، کارنر پر ہوتا ہے. کب ڈگمگا جائے، کب اس کے اخلاص میں گڑبڑ ہو جائے، کب وہ ادھورا ہو جائے، کب اس کے اخلاص میں ریا داخل ہو، بہت مسئلہ ہے، نازک چیز ہے. بہت مایوسی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ تو اتنی باریک چیز دکھ رہی کہ اس میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، اور بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. آخر میں قصہ سنا کے ذرا ہنسا کے آپ کو ختم کر دیتا ہوں. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، دونوں والے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم دیہات کے. اس نے جناب جنت اور جہنم کا ذکر کیا، پھل صراط کا ذکر کیا، تو برج کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ برج جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور چلنے میں جو بھی گڑبڑایا وہ نیچے گر جاتا جہنم میں، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر جنت آتی. تو جنت تو اس کے برج کے بعد ہی ہے نا بھائی، اعمال تولے جائیں گے پھر جنت آئے گی. تو ایک گاؤں والا بیٹھا ہوا تھا، بولا مولوی صاحب کھلا بولو نا، نہیں دینا چاہ رہے ہیں بول کے دینے کا ارادہ نہیں ہے بول کے کھلا بولو، ایسا گول پھرانے کا کیا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے یہ راستہ، نہیں، یہ جو ہے نا چلنے کا ہے، کوشش کرنے کا ہے، اللہ سے امید رکھنے کا ہے، اور یہ فرض ہے. آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو کہ یہ بہت مشکل دکھ رہا ہو. لگے رہنا پڑتا ہے آدمی کو، لگے رہنا پڑتا ہے، لگے رہنا پڑتا ہے. اور جو آدمی لگے رہنے کا کام شروع کر دینا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عجیب عادت ہے، وہ یہ ہے کہ کام کو کوئی آدمی شروع کر دے اللہ کے لیے، چاہے کمپلیٹ ہو یا نہ ہو، ان کے پاس کمپلیٹ شمار ہوتا ہے. کیسا رحمت ہے ان کی، یہ کوشش میں لگ گیا تھا، ارے ادھورا تو رہ جاتا ہے، اس میں کیا ہے. ایک بچہ حفظ کرنا شروع کر دیا، انتقال ہو گیا، دس پارے ہوئے، پندرہ پارے ہو گئے، انتقال ہو گیا. اب علماء سے پوچھ لیجئے، اس کو حافظ اٹھایا جائے گا؟ جو حفظ شروع نہیں کیا اس کو حافظ نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو حفظ شروع کر چکا ہے اس کو حافظ اٹھایا جائے گا. ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا، بیت اللہ پہنچ ہی نہیں سکا، سب بال اتفاق جانتے ہیں کہ اس کو کیا اٹھایا جائے گا؟ حاجی اٹھایا جائے گا. جو حج کو گیا ہی نہیں اس کو بھی حاجی اٹھائیں گے کیا؟ جس نے سفر شروع نہیں کیا اس کو حاجی نہیں اٹھائیں گے، جس نے سفر شروع کر دیا اگرچہ کہ اس نے حج نہیں کیا لیکن اس کو حاجی ہی اٹھایا جائے گا. ایسے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس کو سلوک کہتے ہیں، جو اپنی اصلاح کی کوشش شروع کر دیتا ہے اس کو تصوف میں داخل کہنا کہتے ہیں، داخل ہونا کہتے ہیں، داخل ہونا لگا ہوا ہے. ایک نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، بری عادتیں لگی ہوئی ہیں، غفلت لگی ہوئی ہے، ظلمت لگی ہوئی ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی نیکی کی طرف چلتا ہے کبھی برائی کی طرف چلتا ہے، کبھی برائی کے بارے میں مایوسی ہو جاتی ہے، یار میرے سے یہ چھوٹنا مشکل دکھ رہا ہے، یہ چھوٹنا مشکل دکھ رہا ہے، مگر پھر بھی لگا ہوا ہے، میں جاؤں کدھر، کرنا تو ہے ہی مجھے کچھ نہ کچھ، لگا ہوا ہے. ولی ہی اٹھایا جائے گا، وہ اولیاء اللہ میں ہی اٹھایا جائے گا اس کو. یہ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے، ولی اٹھایا جائے گا اس کو، کوشش میں لگا ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موت سے پہلے ولایت دے دی جاتی ہے، اور یہ تو آخری بات ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو اولیاء کی صف میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 10:30 ہو گئے.